السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم انا کنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. قرآن حکیم کا سلسلہ وار ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور 27 سے پارے میں سورۃ طور ہے جس کا مطالعہ اس وقت ہمارے سامنے ہے. سورۃ الطور کی آیات جو پہلے رکوع کی ہیں ان کا مطالعہ کر رہے تھے، جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر فرمایا ہے. اہل جنت کے لیے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں ان کا کچھ تفصیلی تذکرہ اس مقام پر آیا، اور اس کے بعد ان کا باہم ایک مکالمہ، یعنی جنت والوں کا ایک دوسرے سے کلام کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا. تو دو آیات جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس میں کچھ نقطے اور بھی تھے جس کو ہم سمجھیں گے، چنانچہ دو آیات جس کا کچھ مطالعہ پہلے ہم کر چکے ہیں اس کا مطالعہ مزید آگے بڑھاتے ہیں. سورۃ طور کی آیت نمبر 25 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس مقام پر ارشاد ہوا، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوگا، آپس میں سوال کرتے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا تذکرہ کیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے. قرآن حکیم میں کئی مقامات پر ان مکالموں کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا جو جنت والے ایک دوسرے سے کر رہے ہوں گے، اور پھر وہ مکالمے بھی ہیں کہ جنت والے جہنم والوں سے گفتگو کر رہے ہوں گے. تو جا بجا قرآن حکیم میں ان مکالموں کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا. ایک نقطہ تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ جنت کی وسعتوں کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے. ایک حدیث کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آخری شخص جو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کی جنت بھی ہماری اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. ایک ایک خیمہ جو ہوگا جنتیوں کا وہ 60-60 میل طویل ہوگا، اور نہ جانے کتنے خیمے ہوں گے. تو اس جنت کی وسعتوں کا اندازہ ممکن نہیں ہے کہ ہم لگا سکیں. تو اس وسعتوں کو ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے لائیے کہ اس کا اندازہ کرنا ممکن نہیں، تو کس فاصلے پر یہ اہل جنت ہوں گے، ان کے مکالمے قرآن نے نقل کیے. پھر جہنم کی وسعتوں کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت والوں اور جہنم والوں کے مکالموں کو بھی قرآن حکیم میں نقل کیا. اب مختلف پیرایوں میں ہیں، کبھی جنت والے اپنے ماضی کے حالات پر گفتگو کر رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے غافل ہونے سے ہمیں بچا لیا، جیسے کہ اس مقام پر ابھی ذکر ہے. کبھی جنت والے ذکر کر رہے ہوں گے، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے فلاں کی بات نہ مانی، وہ تو گمراہ قسم کا آدمی تھا، اگر میں نے اس کی بات مانی ہوتی آج میں بھی جہنم کی آگ میں ہوتا. یہ ذکر بھی ہمیں ملتا ہے. پھر جنت والے جہنم والوں سے سوال کرتے ہیں. سورہ مدثر میں 29 پارے میں ذکر آتا ہے کہ جہنم والوں، تم جہنم میں کیوں پہنچا دیے گئے؟ وہ کہیں گے، لم نکن من المصلین، ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے، ہم مسکینوں کو کھلانے والے نہیں تھے، ہم کھیل تماشے میں پڑے رہے اور اسی میں زندگی ہم نے برباد کر ڈالی. تو یہ مکالمے جا بجا قرآن حکیم نے نقل کیے. دنیا کا میڈیا جس میں سچی جھوٹی ساری خبریں چلتی ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ پچھلے 10 سیکنڈ پہلے یا 1 منٹ پہلے کی بات بتا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو خبریں، جو نیوز بریک کر دی ہیں، وہ آخرت کے بارے میں، جہاں کوئی دنیا کا میڈیا نہیں پہنچ سکتا. یہ وہ خبریں جو رب العالمین نے قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. اب وہ مکالمہ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے کہ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوگا، وہ آپس میں سوال کرتے ہوں گے. قالوا، کہیں گے، اِنَّا كُنَّا قبل فی اہلنا مشفقین، بے شک اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں تھے ڈرنے والے ہو کر. گھر میں رہتے تھے تو ڈرتے ہوئے رہتے تھے. اس پر بھی 2 ہفتے پہلے کلام کچھ ہوا ہے، بس یاد دہانی کے طور پر کہ دنیا میں غافلوں کی طرح زندگی بسر نہیں کی. گھروں میں رہے تو گھر والوں کی محبت میں ڈوب کر، ایسا نہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر دیا ہو. دنیا گھر والوں کی جائز ناجائز ہر ماننے کی شکل میں یا ہر خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں ایسا نہیں کیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو پامال کر ڈالا، ایسا نہ ہوا کہ گھر والوں ہی کے ہو کر رہ گئے اور اس گھر کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، اس دنیا کے گھر کو ہی اصل گھر سمجھ لیا اور آخرت کے اصل گھر کو ہم نے فراموش کر دیا ہو، بھلا دیا ہو، ایسا نہیں۔ یہ ہے جنت والوں کا عمل۔ اور اللہ کیوں نقل کر رہا ہے؟ اس سے کہ جنت کے حصول کے لیے محنت کرنا، اس کا موقع آج دنیا میں ہے۔ یہ کل کی خبریں اللہ نے آج کیوں بریک کر رکھی؟ یہ کل کے نظارے اللہ آج کیوں پیش کر رہا ہے ہمارے سامنے؟ یہ کل کے سوالات اور مکالمے اور ڈائیلاگز کو اللہ آج کیوں نقل فرما رہا ہے؟ اس سے کہ میرے لیے آپ کے لیے محنت کا موقع آج ہے، مہلت آج ہے، کل نتائج ہیں، آج عمل کا موقع ہے۔ تو آج ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ گھروں میں ہماری کیفیت کیسی ہے۔ ایک وہ گھرانے ہوتے ہیں سبحان اللہ جہاں یہ دعائیں چلتی ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجینا وذریاتینا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے۔ جہاں یہ دعائیں چلتی ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ کبھی یہ دعا چلتی ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی، اے میرے رب مجھے نعمت عطا فرما، توفیق عطا فرما کہ جو نعمتیں تو نے مجھ پر فرمائی، میرے ماں باپ پر فرمائی، ان کا شکر ادا کر سکوں، اور میری اولاد کے معاملے میں میری اصلاح فرما دے، اور ایسے عمل کی توفیق عطا فرما دے جس سے تو راضی ہو جائے میرے اللہ۔ یہ ہیں جو دعائیں گھروں میں چلتی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی دعا ہے سورہ نوح کے آخر میں، ربنا اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب میری مغفرت فرما دے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں ہیں، جو صاحب ایمان ہیں میرے گھر والے، ان کی مغفرت فرما دے، تمام مؤمنین اور مؤمنات کی مغفرت فرما دے۔ یہ تو اللہ نے دعائیں ہمیں قرآن حکیم میں سکھائیں۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم عطا فرمائی۔ حضور فرماتے علیہ السلام، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ نیک بیوی۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ نیک بیوی۔ اور بیوی کو نیک بنانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ شوہر پر ہے۔ جہاں شوہر پر کفالت کی ذمہ داری ہے، روٹی کپڑا مکان زیور جو کچھ بھی ہے، جہاں یہ ذمہ داری اس کے اوپر ہے کہ اپنی بیوی کی حاجات پوری کرے، جسم کی حاجات پوری کرے، وہیں شوہر ذمہ دار ہے کہ اپنی بیوی کی روحانی حاجات کو بھی پورا کرے۔ جہاں اس کی دنیا بنانے سنوارنے کی فکر کر رہا ہے، وہیں اس سے بڑھ کر اس کی آخرت سنوارنے کی فکر اور کوشش کرے۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اہم ترین ذمہ داری۔ عجیب نقطہ ہے، پہلے بھی ذکر میں آتا رہا لیکن پھر آج موضوع تو دوبارہ بیان کرنا ضروری۔ قرآن حکیم پڑھ جائیے، کہیں نہیں لکھا گھر والوں کے لیے گھر بناؤ، فلیٹ بناؤ، بنگلہ بناؤ، کہیں نہیں لکھا۔ پریشان نہ ہوئیے گا، میں اس کی وضاحت کر دوں گا ابھی انشاءاللہ۔ کہیں نہیں لکھا کہ بیمار ہو جائے تو ان کی دوا کا اہتمام کرو، کہیں نہیں لکھا کہ ان کے کپڑے پرانے ہو جائے تو کپڑے بناؤ ان کے لیے، کہیں نہیں لکھا کہ اگر سردی آ جائے تو ان کے لیے گرم کپڑوں کا اہتمام کرو۔ کیوں؟ یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، یہ بتانے کی ضرورت سبھی کر رہے ہیں، زیادہ کر رہے ہیں۔ فلیٹ والا، بنگلے میں بنگلے والا، بڑے بنگلے کے چکر میں لگا ہوا ہے، کیا خیال ہے؟ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ یہ وہ ہے جو اندر سے ہمارے اندر انسٹنکٹ یا ارج یا خواہش یہ احساس موجود ہے، اس کی توجہ دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چڑیا بھی گھونسلہ بناتی ہے کہ نہیں بناتی؟ اپنے بچے کو کھلا پلاتی ہے کہ نہیں پلاتی؟ اب اور کس، یہ تو پرندے کا، کس جانور کا میں نام لوں جو آپ کے گلی محلے میں، ہمارے گلی محلوں میں گھومتا ہے، وہ بھی اپنے بچے کا انتظام کر لیتا ہے۔ یہ کوئی بڑا کام ہے؟ یہ کوئی بڑی بات ہے؟ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو بھول جاتے ہیں لوگ اور جس کی یاد دہانی کی ضرورت تو نہیں، سب کو یاد ہے اور ضرورت سے زیادہ یاد ہے۔ ضرورت سے زیادہ اپنے آپ گھر والوں کی اس معاملات میں بندے اکثر و بیشتر فکر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس بات کو فراموش کیے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہے جو قرآن توجہ دلا رہا ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم اس سے راعی ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اس کی رعیت میں جو اس کے زیر تحت لوگ ہیں ان کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، کھلایا پلایا، اللہ کی بندی اس کو بنانے کی کوشش کیا کہ نہیں کی، اس کو دین سکھایا کہ نہیں سکھایا، اس کو گناہوں سے بچانے کی فکر و کوشش کی کہ نہیں کی، اس کو اللہ کی اطاعت پر لانے کی کوشش کی یا نہیں کی، باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، کھلایا پلایا، اسکول پڑھایا، دنیا جہاں کی تعلیم دلائی، ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی، ٹھیک ہے، اس کو اللہ کا بندہ بنایا کہ نہیں؟ اس کو دین سکھایا کہ نہیں؟ اس کے جسم کو تم نے بچانے کی کوشش کی گرمی سے، سردی سے، اس کے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت کی کوشش کی یا نہیں کی؟ آج تو عقیدے جا رہے ہیں بچوں کے، ایمان جا رہا ہے بچوں کا، نسلوں کی نسلیں تباہی کی طرف جا رہی ہیں. دنیا اگر گلوبل ہو گئی تو فتنے بھی گلوبل ہو گئے، اور دنیا کی دجالی تہذیب اگر آپ کے میرے گھروں میں پہنچ چکی ہے، میرے اور آپ کے اسمارٹ فون اور دیگر چیزوں میں ہے، تو دنیا کے فتنے بھی گلوبلی آپ کے میرے گھروں کے اندر آ رہے ہیں. ذرا ڈسکس تو کریں ہم اپنے بچوں سے جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں جانے والے ہیں، اور ذرا کھل کر ان کو بات کرنے کا موقع دیں تو دین کے مسلمات، اگریڈ اپون باتیں، عقائد اور احکامات، ان کے بارے میں بحثیں چلنی آج ہمارے یہاں. تو اللہ پوچھے گا، یہ اولاد تمہارے ذمہ لگائی تھی، امانت تھی تمہارے پاس، تم اس کی، یہ تمہاری رعیت تھی، تم اس کے راعی تھے، ذمہ دار تھے، نگہبان تھے، تو اگر باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، مالک ہے تو غلام کے بارے میں سوال ہوگا، حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. باتیں تو بڑی کرتے حکمراں بھی اور اپوزیشن والے بھی، پتہ نہیں کتنا جی گردہ ہے کہ 22 کروڑ روپے حکمرانی کا شوق بھی ہے ان لوگوں کو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمیں بھی اور ان کو بھی توفیق عطا فرمائے. حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور بیوی ہے تو شوہر کا گھر ہے، بستر ہے، مال ہے، اولاد، اس کے بارے میں سوال ہوگا. یہ تفصیلی حدیث میں ہر ہر ذمہ دار کی ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل جواب دینا ہوگا. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، سلامتی کے ساتھ آتا ہے، توحید کی معرفت اور تعریف اور پہچان لے کر زمین پر آتا ہے. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث. ہم کہتے ہیں نا میڈیا نے بگاڑ دیا، ہوگا قصور اس کا. ہم کہتے ہیں نا تعلیمی نظام نے بگاڑ دیا، ہوگا قصور اس کا. ہم کہتے ہیں نا فلاں فلاں سیاسی جماعتوں نے ہمارے بچوں کو برباد کر دیا، یہ بھی بالکل میں ماننے کو تیار ہوں. لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے علیہ السلام؟ پہلا ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید کا درس اپنی فطرت میں لے کر آتا ہے، اللہ کی معرفت لے کر زمین پر آتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں جنت والے؟ قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین. وہ کہیں گے بے شک ہم تو اپنے گھر والوں میں رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے، احساس تھا کہ مرنا ہے، احساس تھا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، احساس تھا کہ گھر والوں کے بارے میں بھی اللہ کے حضور جواب دینا ہے. اچھا، اس کو اگر مثبت انداز میں لیں، پازیٹو انداز میں لیں، تو ایک اور پہلو بھی لے آئیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بھائی انسان میں اللہ نے خواہش بھی تو رکھی ہے فطری طور پر، اس کی تکمیل کا راستہ نکاح بتا دیا. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت، زوجین کا باہم تعلق قائم کرنا اپنی فطری خواہش کی تکمیل کے لیے، یہ بھی صدقہ ہے، ثواب کا عمل ہے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ اپنی فطری خواہش کو پورا کر رہا ہے، اس پہ بھی ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیارا بڑا خوبصورت جملہ عطا فرمایا، جس سے مزاج دین پتہ چل جاتا ہے، واضح ہو جاتی ہے بات. آپ نے فرمایا، اچھا یہ اگر حرام میں منہ ڈالے، زنا کر کے اپنی خواہش پوری کرے تو گناہ ہوگا؟ گناہ ہوگا. تو جب حلال طریقے سے پوری کرے گا تو ثواب ہوگا. ٹھیک ہے، یہ گھر گھر ہنسی کے معاملات چلانا کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے، بس دین کی تعلیم کے مطابق چلانا ہے. اچھا، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی روایت ہے، وہ لقمہ جو تم ماں باپ کو کھلاتے ہو، وہ لقمہ جو تم اپنی اولاد کو کھلاتے ہو، وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، اور وہ مال جو اس لیے کماتے ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ صدقہ ہے، ثواب کا عمل. اب اس سب کے لیے آدمی معاش کی محنت بھی کرے گا. تو حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، رزق حلال کمانا دیگر فرائض کے بعد ایک فرض ہے. یہ نقطہ ذہن میں رہے، دیگر فرائض کے بعد ایک فرض ہے. رزق حلال ضرور کمانا ہے، یہ ایک فریضہ ہے، اس پر ثواب ملے گا. حرام کمائے گا تو گناہ ملے گا، حلال کمائے گا تو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی. تو رزق حلال کمانا ایک فریضہ ہے دیگر فرائض کے بعد. بس یاد رہے، صرف کمانا ہی فرض نہیں ہے، اللہ کے دین میں اور بھی فرائض ہیں. وراثت کے احکامات کو علم الفرائض کہا جاتا ہے، عجیب نقطہ ہے. یہ احکام اللہ نے فرض کیے ہیں، اور آج ہم وراثت میں کتنی ڈنڈی مارتے ہیں، خاص طور پر بیٹیوں کا حصہ، بہنوں کا حصہ، بیوہ کا حصہ بڑے آرام سے کھا جاتے نا لوگ، حرام ہے. اس علم کو علم الفرائض کہا گیا، کہ بھائی وہ علم جس کا معاملہ فرض کے درجے کا ہے اور ان احکامات کو فرض قرار دیا گیا ہے. خیر، اسی طرح اللہ کے دین کی جد و جہد کرنا، اس کی دعوت کے لیے محنت کرنا، اس کے نفاذ کے لیے محنت کرنا، یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ یہ نہیں کہ ایمانداری سے 16 گھنٹے میں حلال تو کما رہا ہوں، نماز بھی ضائع ہو رہی ہے، زکوٰۃ میں بھی ڈنڈی ماری جا رہی ہے، دین کے اور احکامات پامال کیے جا رہے ہیں، اور جی میں تو حلال کما رہا ہوں۔ حلال کمانا ایک فرض ہے بھائی، مگر دیگر فرائض کے بعد یہ توازن ضروری ہے۔ البتہ نقطہ یہ چل رہا تھا کہ گھر گھر ہستی کے معاملات کو چلانا دین کی تعلیم کے مطابق، یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اولاد کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم اور عمدہ اخلاق سے بڑھ کر کبھی کوئی تحفہ نہیں دیا۔ اور اچھی تعلیم سے مراد کیا ہے؟ عصری تعلیم تو سبھی دلواتے ہیں، سبھی دلواتے ہیں، ہم دین کی تعلیم کی بات کر رہے ہیں، اور دین کا وہ علم جو بنیادی ہے، وہ فرض ہے ہر ایک کے لیے۔ ایک بچہ بالغ ہو گیا تو اس کو معلوم ہونا چاہیے طہارت کے مسائل کے بارے میں، اس کو معلوم ہونا چاہیے نماز کے مسائل کے بارے میں۔ بیٹیاں اگر جوان ہو گئی، بالغ ہو گئی ہوں کہیے، تو ان کو اس سے متعلقہ بنیادی مسائل معلوم ہونا فرض ہے ان کے ذمے، اور یہ باپ کی، والدین کی ذمہ داری کس کا اہتمام کرے۔ اسی طرح کوئی کاروبار کرنے جا رہے، اس سے متعلق علم کا حاصل کرنا فرض ہو جائے گا۔ کوئی صاحب مال ہو گیا تو زکوٰۃ کے علم کے حوالے سے اس کو بنیادی علم حاصل کرنا فرض ہے، تاکہ پتہ تو ہو کہ زکوٰۃ مجھ پر فرض ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ یہ ہے جس کو کہا جائے گا وہ علم جو ہر مسلمان پر حاصل کرنا فرض کے درجے میں ہے۔ بہرحال تو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت، اس سے بہتر کوئی تحفہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو نہیں دیا۔ ہم آج پیسے کی بات کرتے ہیں، بینک اکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم پلاٹس کی بات کرتے ہیں، انویسٹمنٹس کی بات کرتے ہیں، نہ اس سے بڑھ کر بات کیا ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا نام اعمال بند کر دیا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت، جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اس کا نام اعمال بند کر دیا جاتا ہے سوائے تین کاموں کے۔ وہ تین کام ایسے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اجر جاری رہے گا۔ نمبر ایک، صدقہ جاریہ، ایسا کام جس سے مخلوق خدا کو مستقل فائدہ پہنچے، جس کی بہت شکلیں، مسجد کی تعمیر بھی اس میں شامل ہے، کہیں درخت کا لگا دیا جانا بھی شامل ہے، کہیں پانی کا انتظام کر دیا جانا بھی شامل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسا عمل جس سے مخلوق خدا کو مستقل فائدہ پہنچے، صدقہ جاریہ، اس کا اجر اس عمل کے شروع کرنے والے کو یا کرنے والے کو مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ نمبر دو، وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں، تو جب تک اس علم سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں گے، یہ علم سکھانے والے کو اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اجر ملتا رہے۔ اور نمبر تین، نیک اولاد، مالدار اولاد نہیں کہا، اسمارٹ اولاد نہیں کہا، جی بڑی پوزیشن والی اولاد نہیں کہا، کون سی اولاد کہا؟ ولد صالح، نیک اولاد، اللہ کی فرما برداری کرنے والی اولاد، ہاں جس کو دیکھ کر آنکھوں کی ٹھنڈک ملے۔ ہمارا خیال کیا ہے؟ وہ جو دعا ہے، ربنا حب لنا من ازواجینا وذریاتینا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ تو عام طور پر کیا ہے، بہت اچھا کپڑا بیٹے کو پہنایا، بڑا اسمارٹ لگ رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، اللہ اچھا رکھے، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں۔ اس نے جناب فلاں پروفیشنل اسٹڈیز کے اندر گولڈ میڈل حاصل کر لیا، یہ فلاں پوزیشن اس نے حاصل کر لی، حلال طریقے پر جائز کام کیا، اچھی بات، کوئی حرج نہیں۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک کو سمجھیے رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان سے۔ آپ نے فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ، اللہ سے تعلق کا ذریعہ۔ تو کیا اولاد کو دے کر یہ اطمینان ہے کہ اولاد اللہ کی بندگی کر رہی ہے؟ کیا اولاد کو دے کر یہ اطمینان ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کے ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ دنیا میں بھی کھڑے ہوں، جب میں زندہ ہوں، میرے مرنے کے بعد اس کے ہاتھ کھڑے ہوں گے تو جنت میں میرے درجات بلند ہوں گے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، ایک شخص کا درجہ بلند ہوتا، اس کو بتایا جاتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کی، تیرا درجہ اس لیے بلند کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا یہ اطمینان آج مجھے اپنی اولاد سے ہے؟ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیا مطلب؟ اچھا کپڑا پہنائے، زیور پہنائے، ٹھیک ہے، حلال طریقے پر، لیکن یہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں۔ امت کی ماؤں کے پاس اتنا زیور بھی نہیں تھا اکثر کے پاس کہ جو رسول اللہ کی ٹھنڈک کا باعث بنتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میری اور آپ کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2210 احادیث نبی مکرم علیہ السلام کی کم و بیش امت کو منتقل کی ہیں۔ یہ ہے جو ورثہ ملا ہم نبی کا علیہ السلام امت کی ماں کے ذریعے ہمیں، رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آج بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا مطلب؟ وہ اللہ کی بندگی کر رہی ہے کہ نہیں، اور وہ میری حیا اور ایمان کی حفاظت کا باعث بنتی ہے کہ نہیں۔ اب یہ ذرا نقطہ گہرا ہے، سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے، اور جن کو ابھی نہیں آ رہی ذرا وہ بڑے ہوں گے میچور ہوں گے تو سمجھ آ جائے گی. کیا یہ میری بیوی میری حیا اور ایمان کی حفاظت کا باعث بن رہی؟ کیونکہ میری حیا محفوظ ہوگی تو میرا ایمان محفوظ ہوگا. رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کہ وہ اللہ کی بندگی کر رہی ہے، اللہ کے احکامات کی پاسداری کر رہی ہے، میرے لیے سکون کا باعث بن رہی ہے تاکہ میری حیا محفوظ رہے، میرا ایمان محفوظ رہے. یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کا معاملہ. یہ وہ مثبت پہلو کہ گھر والوں کی جائز حاجات بھی پوری کریں، وہ ہماری ذمہ داری مرد ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے، شوہر ہونے کے ناطے، سربراہ خاندان ہونے کے ناطے. مگر اس سے بڑھ کر یاد رکھیے گھر والوں کی روحانی حاجات کو پورا کرنا، ان کو اللہ کی بندگی کی طرف لانا، ان کو گناہوں سے بچانے کی فکر و کوشش کرنا، یہ ہماری زیادہ اہم تر ذمہ داری ہے. یہ جنت والے کہہ رہے قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، وہ کہیں گے بے شک اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں تھے ڈرتے رہتے تھے. اب میں بھی اپنا جائزہ لوں، آپ بھی اپنا جائزہ لیں، آج ہمارے جذبات کا اظہار کہاں ہوتا ہے؟ گھروں میں شیشے کا گلاس ٹوٹے یا اسمارٹ فون کی سکرین ٹوٹے ہمیں غصے آتے ہیں، گھروں میں بے پردگی ہو رہی ہو غصہ آتا ہے، فلمیں ڈرامے ناچ گانے چل رہے ہو غصہ آتا ہے، نمازیں ضائع ہو رہی ہو غصہ آتا ہے، قرآن بند رکھا ہو غصہ آتا ہے، کبھی میتھس کی کتاب نہ کھلے تو غصہ آتا ہے، میتھس میں نمبر اچھے نہ آئے بچے کے غصہ آتا ہے، انگلش میں فلوئنٹ نہ ہو تو غصہ آتا ہے، اسے قرآن سمجھ نہیں آ رہا غصہ آتا ہے مجھے کبھی. غصے سے مراد مار دھاڑ کرنا نہیں، غیرت دینی کا اظہار کہ اس کے میتھس کے نمبر کم ہے میں پریشان، اس کی انگلش میں کمزوری ہے میں پریشان، اور وہ نماز میں کمزور ہے کوئی پریشانی نہیں، وہ قرآن میں کمزور ہے کوئی پریشانی نہیں، وہ اخلاق میں کمزور ہے کوئی پریشانی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میری ترجیحات کچھ اور ہیں. پھر یہ ایمان والوں کا گھرانہ تھوڑا ہی، ایمان والوں کے گھرانوں میں ایمان پرائیورٹی ہوتا ہے، ایمان ترجیح اول ہوتا ہے، ایمان کے تقاضے ترجیح اول ہوتے ہیں. امام الانبیاء کو غصہ کب آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ گھر والوں پر نہیں، عموم کی بات ہو رہی. اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ذاتی معاملے میں کبھی حضور نے کبھی غصے کا اظہار نہیں کیا، کوئی اونچ نیچ ہو گئی کوئی اظہار نہیں کیا، لیکن جب اللہ کی حدود میں سے کوئی حد ٹوٹتی، مراد حکم ٹوٹتا، تو سب سے زیادہ غصہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو آیا کرتا تھا. اور آج ہم لوگ کیا جملے کہتے ہیں، بھائی دین میں جبر تو نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. دین آپ کی میری عقل سمجھائے گی یا رسول اللہ کا عمل سمجھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور لوگوں کو آیتیں بھی یاد ہیں. ہاں کراچی ایک بڑی جماعت جس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، اس کے لوگوں نے بھی بینرز لگائے تھے، کیا لا اکراہ فی الدین، انگریزی میں ترجمہ دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن، دین میں کوئی جبر نہیں. سورت البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 256 پورے ریفرنس کے ساتھ. اپنے مفاہیم کو اخذ کرنے کے لیے، خود ساختہ طور پر اپنی باتیں بیان کرنے کے لیے قرآن کا حوالہ، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق. اللہ کے کلام کا اس طرح کا مس یوز. لا اکراہ فی الدین بالکل قرآن کا حصہ ہے، سورت البقرہ ہی ہے، آیت نمبر 256 ہے. دین میں کوئی جبر نہیں، دین کے قبول کروانے میں کوئی جبر نہیں. اللہ نے بھی اختیار دیا اما شاکر و اما کفورا، چاہو شکر گزار بنو چاہو نا شکر بنو. مگر جو قبول کر چکا عمل تو کرایا جائے گا، یہ تو ہر ادارے کا اصول ہے. آپ نے میں نے ایک بچے کو اسکول میں داخلہ نہیں کرایا، وہ صبح 10 بجے اٹھے، کوئی تکلیف نہیں کسی کو. لیکن اگر آپ نے میں نے خوشی خوشی اس کو اسکول میں داخلہ کرایا تو 7:30 سے پہلے اسکول میں ان ہونا پڑے گا نا اس کو، کہیں 7:30 ہوگا، کہیں 7:45 ہوگا، جو بھی ہے ٹائم. کیا خیال ہے آگے سے اگر اسکول میں آپ کا میرا بچہ لیٹ جائے اور آگے سے پرنسپل صاحبہ کہیں کہ جی آپ کا بچہ لیٹ آیا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں ہم اور آپ؟ جی انشاءاللہ کل سے ٹائم پر آئے گا. ایسے ہی ہے نا، کبھی کسی نے کہا دین میں جبر تو نہیں ہے؟ یہ جبر کہاں سے آ گیا؟ ارے ہم سب جبر یہ مانتے ہیں، جس بچے کو داخل کرا دیا اس پر پابندی آئے گی. جس بندے کو آپ نے میں نے آفس میں امپلائی رکھ لیا اور وہ خوشی خوشی امپلائی بن گیا، اب 9 بجے آنا پڑے گا، 3 دن لیٹ ہوگا تو کچھ لوگ تنخواہ بھی کاٹتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کتنا صحیح کتنا غلط، اس کو چھوڑ دیں. جبر کرتے ہیں نا، تو جبر تو ہر جگہ ہے. آپ کا میرا جی چاہتا ہے کہ میں 120 کی سپیڈ پر کراچی میں گاڑی دوڑانا شروع کر دوں، اول تو یہاں کا ٹریفک آپ کو مجھے اجازت نہیں دے گا، اور آپ کا میرا جی چاہ رہا ہے کہ ذرا جلدی ہے تو میں ریڈ سگنل کراس کر لوں. کرتے ہیں؟ اب تو نہیں کرتے نا، تو ٹریفک پولیس والے بھی ماشاءاللہ جتھے کی صورت میں آگے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے میں نے کبھی کہا یار جبر کیوں کر رہے ہو بھائی؟ کہا کبھی آپ نے؟ میں نے سب کو جبر دین میں یاد آتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. بچے کے اسکول میں جبر ہم کریں، اس کے ہوم ورک میں جبر ہم کریں، اس کے ایگزامس میں جبر ہم کریں، سب کچھ کریں، شادی بیاہ کے بھی ٹائمنگ ہم کیا رکھتے ہیں کہ جن دنوں میں بچوں کے ایگزامس نہ ہو، کتنی فکر ہے ہم بچوں کی؟ کسی نے نماز کے بارے میں سوچا کہ رات کو دو دو بجے لوگ گھروں کو جائیں گے کھانے کھا کے دیر دیر سے، اور فجر کی نماز ضائع ہوگی؟ سوچا کبھی کسی نے؟ بھائی پرائیورٹی کیا ہے ہماری، ترجیح کیا ہے ہماری، ہم کس کو اوپر رکھ رہے ہیں، کس کو نیچے رکھ رہے ہیں؟ تو حاصل کلام، ذرا ہم اپنے گھرانوں کا جائزہ لیں، کیا جنتی جو کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہوں گے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، بے شک اس سے پہلے تو ہم اپنے گھروں میں تھے ڈرنے والے تھے، کیا آج ہمارے گھروں میں یہ ڈر ہے؟ ڈر کا مطلب اللہ ناراض نہ ہو جائے، ڈر کا مطلب کل کی جواب دہی کا احساس، خوف رہے کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور جہنم کی آگ سے بچنا ہے اور بچانا ہے اپنے گھر والوں کو، کیا اس کا خوف ہے گھروں کے اندر؟ یہ ہے اہم بات، کیونکہ دو جمعے قبل وقت نہیں تھا، میں نے چاہا کہ آج اس پہ تفصیلی کلام ہو، آج ہمارے گھرانے کیا نظارے پیش کر رہے ہیں، عجیب بات ہے، ماہ ربیع الاول بھی ہے، کسی نے بڑے دل سے ایک چھوٹا سا انٹرنیٹ پر آٹے کا لکھا، بہت پرانی بات ہے، سوچیں اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے گھر میں تشریف لانا چاہیں اور گھر کے باہر آ جائیں دروازے پر، تب انہیں اندر بلانا پسند کریں گے؟ یہ ذرا دل سے سمجھنے والی بات ہے، اس کی کوئی دلائل نہ تلاش کیجئے گا، اگر آپ کے میرے دروازے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، کیا ہم اپنے گھروں میں بلانا پسند کریں گے؟ ٹی وی بند کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا ہمیں، اور عرض کروں لیپ ٹاپ کی اسکرین کو صاف کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا، ڈریس کوڈ کو صحیح کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا، بک شیلف یا ٹیبل پہ جو کچھ رکھا ہوا ہے اس کو ہٹانے میں کتنا ٹائم لگے گا، بس باقی آپ لوگ خود ہی قیاس کر لیجئے۔ آج جو ہمارے شادی بیاہ کی تقریبات ہیں، سمجھانے کا ایک انداز ہے، اگر آج رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، ہم اندر بلانا پسند کریں گے؟ مجھ جیسا کم عمل آدمی، میں نے شاید پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ جو شادی بیاہ کے نظارے آج ہمارے ہیں، ہم تو 100 میں سے شاید ایک جگہ بمشکل جانے کی ہمت کر پائیں گے، جو کچھ ہوتا ہے ہمارے شادی بیاہ کے موقع پر، امام الانبیاء کی بات کر رہا ہوں، جن کی حیا کا معاملہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک قواری پردہ کرنے والی لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے، ایک قواری پردہ کرنے والی لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نقشے آج ہمارے گھرانوں کے؟ بات تو ذرا مجھے پتہ ہے کہ بڑی حساس آ گئی ہے اور تلخ بھی آ گئی ہے اور کڑوی بھی شاید محسوس ہو، اسی لیے کہا گیا انگلش میں کہ ٹروتھ از سار، عربی میں کہا الحق مرن، اردو میں کہتے سچ تو کڑوا، حق تو کڑوا ہوتا ہے، سچ تو کڑوا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ کڑواہٹ میں ہی تاثیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی اپنے گھر کے نقشے کو صحیح کر سکوں، اللہ آپ کو ہم سب کو توفیق دے ہم اپنے گھروں کے نقشوں کو صحیح کر سکیں، اچھے ہیں تو اور اچھے ہو جائیں، اور کمی کوتاہی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوگی، ہم فرشتے تھوڑے ہی ہیں، اگر کمی کوتاہی ہے اور ان باتوں اور یاد دہانیوں سے احساس پیدا ہو تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہمارے ابا اما آدم و حوا علیہ السلام نے یہ تو سکھایا نا، غلطی ہو جائے تو اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، اپنے معاملات کو درست کرو، اور ابھی مہلت ہے، موت آ گئی اور نقشے ہی رہے گھروں کے تو کیا جواب دیں گے اللہ کو، تو ابھی مہلت ہے بھائی، اس سے پہلے فائدہ اٹھا کر اپنے گھروں کے نقشوں کو درست کریں، اللہ تعالیٰ یہی نقشہ ہمیں عطا فرمائے، جو جنت والوں کا قول نقل ہوا، قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، وہ کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں تھے ڈرتے رہتے تھے، فمن اللہ علینا، جنت والے کہیں گے بس اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، یہ جنت ہم پہنچے اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں، من اللہ علینا، اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا تم اس سے کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہ ہوگا، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی شامل نہ داخل نہ ہوں گا جب تک کہ میرے رب کی رحمت میرے شامل حال نہ ہو جائے، تو ہماری کیا اوقات ہے؟ اسی لیے جنت والے جب جنت پہنچیں گے تو کیا کہیں گے؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 43 میں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. کل شکر تعریف ثنا اور مدح اللہ کے لیے ہے جس نے یہاں جنت تک پہنچنے کی ہمیں ہدایت اور توفیق عطا فرمائی, اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی. ووقانا عذاب السموم, اور اللہ نے ہمیں بچا لیا لو کے عذاب سے, جہنم کی لو, اس کی آگ, اس کی شدت, اس کی حرارت, اس کی ہولناکی, اللہ تعالی نے اس سے ہمیں بچا لیا. اللہم اجرنا من النار, دعا کرنی چاہیے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. انا کنا من قبل ندعو, جنت والوں کا اگلا قول, بے شک اس سے پہلے ہم اس اللہ کو پکارتے تھے, اسی کو پکارتے تھے, اسی سے حاجت روائی کے لیے التجا کرتے تھے, اسی کے سامنے حاجات رکھتے تھے, اور اسی سے جنت کا سوال کرتے تھے, اسی سے جہنم سے بچنے کا سوال کرتے تھے, اسی سے مغفرت مانگتے تھے, اسی کے سامنے جھکتے تھے. انا کنا من قبل ندعو, بے شک اس سے پہلے ہم اللہ ہی کو پکارتے تھے. اس پکارنے میں حاجات کے لیے پکارنا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو, اور بڑی عجیب بات ہے آگے, نمک بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو, خرید لینا یہ تو تشریح ہے لیکن مانگو وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے. یہ بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے یہ کھا لے وہ کھا لے, بیٹا اللہ سے مانگو. یہ بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی ہے, دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی. تو اللہ ہی کے سامنے حاجات کو رکھنا, ضروریات کو رکھنا, جنت کا سوال کرنا, جہنم سے بچنے کی التجا کرنا, گناہوں کی مغفرت مانگنا, اس کے فضل کرم کا سوال کرنا. انا کنا من قبل ندعو, بے شک اس سے پہلے ہم اس کو پکارتے تھے. انہ ہو البر الرحیم, بے شک وہی اللہ بہت احسان فرمانے والا, رحم فرمانے والا ہے. یہ احسان فرمانے والا, اور اس کے بعد دوسری صفت آئی رحم فرمانے والا. رحیم کے بارے میں اہل علم کی ایک رائے یہ ہے, اللہ کے دو نام ساتھ ساتھ آتے ہیں نا, رحمان اور رحیم. کہا گیا رحمان الدنیا, اللہ دنیا میں تو اس کی صفت جو رحمان ہے اس کا ظہور ہو رہا ہے, ہر ایک کے لیے ہو رہا ہے, کافر مسلم سب کو دے رہے نا وہ. لیکن اللہ کی رحیم والی صفت کا اصل ظہور کہاں ہوگا؟ آخرت, وہ فرما برداروں کے لیے, وہ رحیم جس میں دوام اور اس کی رحمت کا تسلسل ہوگا, اس کا کامل اظہار آخرت میں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے, کرم سے نوازے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.